بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین، آج عراق، پاکستان اور ہندوستان میں جہلم امام حسین علیہ السلام منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا جہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام. اور خصوصی پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور 72 حسینی جانصاروں کا چہلم کربلاء معلیٰ میں دسیوں لاکھ ملکی و غیر ملکی زائرین کی حاضری. طالبان سے سی پیک میں شمولیت کے لیے مذاکرات کیے ہیں. کابل میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان کا بیان. صہیونی حکومت ایرانوفوبیا کے ذریعے اپنی تخریبی سرگرمیوں سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتی. صہیونی وزیر اعظم کی ہرزہ سرائی پر ایران کا جواب. ہم نے دوست ملکوں کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی. جنرل اسمبلی سے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کا خطاب. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. عراق، پاکستان اور ہندوستان میں منگل کے روز سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا کا چہلم بڑے ہی جوش و خروش اور نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. عراق سے موصول رپورٹ کے مطابق دسیوں لاکھ کی تعداد میں زائرین ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعد کربلاء معلیٰ پہنچے ہیں. نجف اشرف، کاظمین اور سامرہ میں بھی امام مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا ہجوم اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے. نجف، کربلا شاہراہ سے موصولہ خبریں بھی کربلا کی جانب گامزن لاکھوں زائرین کی غماز ہیں. ادھر پاکستان اور ہندوستان میں بھی آج شہداء کربلا کا چہلم نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. دونوں ممالک کے چھوٹے بڑے شہروں اور قریوں میں جلوس عزا، نوح و ماتم اور عزاداری کا سلسلہ بڑے جوش و ولولے کے ساتھ جاری ہے، اور عزادار پیغام رسان کربلا حضرت امام سجاد علیہ السلام، ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر اسیران کربلا پر پڑھنے والے مصائب و آلام اور ان کی جافشانیوں کو یاد کر کے اشک غم بہا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بعض روایات کے مطابق 20 صفر کو اسیران کربلا کا قافلہ کوفے و شام کے دشوار منازل طے کرنے کے بعد واپس کربلا لوٹا تھا، جہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے عزیزوں اور پیاروں کا غم منایا۔ ایک روایت کے مطابق صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری بھی کربلا پہنچے، جو کربلا میں قبر امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر قرار پائے۔ یاد رہے ایران اور بعض دیگر ممالک میں اربعین حسینی گزشتہ روز یعنی پیر کو منایا گیا۔ دریاسنا عراق کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فورسز نے مولویا نامی ایک گمراہ کن فرقے کے بعض عناصر کو گرفتار کر لیا ہے، جو نجف اشرف اور کربلا محلہ میں اپنے تکفیری اور انتہا پسندانہ عقائد کی تشہیر میں مصروف تھے۔ یہ افراد اربعین حسینی کے موقع پر نجف اشرف اور کربلا محلہ میں زائرین کے درمیان اپنے گمراہ تکفیری اور انتہا پسندانہ افکار کے حامل بروشر تقسیم کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ صدام حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں گمراہ کن انتہا پسندانہ نظریات کے حامل کئی فرقوں اور گروہوں نے سر اٹھایا، جو عراق کے جنوبی اور مرکزی صوبوں میں سرگرم عمل رہے ہیں، اور انہیں سعودی عرب اور وہابی نظریے کی حامل لابیوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ادھر ایران و عراق کی سرحدی گزرگاہوں پر زیارت کربلا کے آرزو لیے ہزاروں ایرانی و غیر ایرانی زائرین کے اجتماع کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں، جو زمینی سرحدیں کھل جانے کی امید کے ساتھ بڑی تعداد میں وہاں پہنچے ہیں۔ ایران و عراق کی حکومتوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال عراق جانے کے لیے صرف ہوائی سرحدیں کھولی جائیں گی، اور کرونا سے جڑے مسائل کا خیال رکھتے ہوئے زمینی سرحدوں کو بند رکھا جائے گا، تاہم یہ اعلان حسینی پروانوں کو سرحدوں کی جانب آنے سے نہ روک سکا۔ عراق کی رضاکار فورس نے دارالحکومت بغداد میں داعش کے حملے کو پسپا کر دیا۔ عراقی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ الاشد الشابی کے جوانوں نے منگل کو شمالی بغداد میں واقع الطارمیہ کے علاقے پر داعش کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ الاشد الشابی کی جوابی کارروائی میں داعش دہشت گرد فرار کرنے پر مجبور ہو گئے، تاہم ان کا ایک سرغنہ ہلاک کر دیا گیا۔ اتوار کو بھی صوبے دیالہ کے باقوبہ شہر کے شمال میں العبارہ علاقے پر داعش کے 2 حملوں میں 9 عراقی شہری جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں ایک فوجی افسر بھی شامل تھا۔ عراقی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ داعش نے اس حملے میں نشانے بازوں اور دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا تھا۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے متعدد شہروں میں اربعین حسینی کے جلوس نکالے گئے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جملہ ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس، ریاست ورجینیا کے شہر مناسس اور ریاست میسوری کے شہر کنساس سٹی میں اربعین حسینی کا جلوس نکالا گیا۔ اربعین مارچ کے شرکا نے اپنے ہاتھوں میں کالے اور ہرے رنگ کے پرچم لے رکھے تھے، اور انہوں نے مسلسل لبیک یا حسین کے فلک شکاف نعرے لگائے۔ مختلف مقامات پر شہداء کربلا کے نام سے تبرک و نظر و نیاز امام حسین علیہ السلام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہداء کربلا کے جہلوں کی مناسبت سے نکالے جانے والے ان جلوسوں میں حسینی عزاداروں کے ساتھ ساتھ مختلف دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی وسیع پیمانے پر شرکت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان چین اقتصادی تعاون کے منصوبے سی پیک میں افغانستان کی شمولیت کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
شفق ناغ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے علاقائی مواصلات و تعاون کو پاکستانی حکام اور افغانستان میں طالبان کے درمیان مذاکرات کا اہم محور قرار دیا۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر نے پاکستان چین اقتصادی تعاون کے منصوبے سی پیک میں افغانستان کی شمولیت، اقتصادی بنیاد کی مضبوطی اور افغانستان پاکستان جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا میں توانائی کی منتقلی کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے موجودہ مسائل و مشکلات کا ذمہ دار ہندوستان کو قرار دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان میں ہندوستان کے کردار کو تباہی کا باعث قرار دیا اور کہا کہ بقول ان کے، ہندوستان کے اس کردار کے خاتمے سے افغانستان میں سیاسی مفاہمت اور آشتی کا قیام عمل میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو فوری طور پر مالی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں بیرونی مداخلت کے خلاف ہے اور اسلام آباد کابل کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے افغان پناہ گزینوں کی ہمسایہ ملکوں من جملہ پاکستان، ایران اور تاجکستان میں بڑھتی تعداد کو باعث تشویش قرار دیا اور کہا کہ بحران افغانستان جاری رہنے سے دہشت گردی کو پنپنے کا موقع فراہم ہوگا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ افغانستان سے دہشت گردی کی بنیادوں کو ختم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ افغانستان کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اس لیے افغانوں کے $10 ارب سے زیادہ کی رقم ریلیز کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک افغانستان کی حالیہ تبدیلی کے تعلق سے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اکیلے افغان مسئلے کو حل نہیں کر سکتا اور یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ امریکہ سن 2001 میں افغانستان پر حملے کے بعد امریکی فوج کے ساتھ پاکستان کے تعاون کے ماضی کے پیش نظر افغانستان کے مالی اثاثوں کو اپنے قبضے میں رکھ کر دو بنیادی مقاصد کے در پہ ہے۔ پہلا یہ کہ وہ پاکستان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اپنے قدم جمانا اور کسی بھی جنگجو گروہ کو اس ملک پر مسلط کرنا مالی ذرائع کی فراہمی کے بغیر ناممکن ہے۔ امریکہ اسی کے ساتھ پاکستان کے اس کردار پر جو اس کی نظر میں غیر شفاف اور امریکی مفاد کے خلاف ہے، اسلام آباد کو سبق بھی سکھانا چاہتا ہے۔ امریکہ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اس اقدام کے ذریعے افغانستان میں طالبان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان پاکستان کے زیر اثر نہ رہیں بلکہ امریکی مفادات کی فراہمی اور تحفظ میں کام کریں۔ امریکہ اس کے بدلے طالبان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان پر 20 سال تک مسلط رہنے کے بعد امریکہ کو ذلت و رسوائی کے ساتھ اس ملک سے نکلنا پڑا ہے، جس کے بعد اس ملک پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ 20 سال پہلے طالبان کو مٹانے کے بہانے ہی امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تھی۔
مزید خبریں۔ طالبان گروہ کے ترجمان نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ افغانستان میں ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسکائی نیوز ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر عالمی برادری افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی اور غیر ملکی بینکوں میں اس کے منجمد اثاثے آزاد نہیں کرے گی تو افغان عوام کے مسائل دگنا ہو جائیں گے۔ طالبان کے ترجمان نے عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تمام ممالک سے اچھے اور تعمیری تعلقات کی خواہاں ہے۔ طالبان نے، جس نے 15 اگست سے افغان حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، 7 ستمبر کو اپنی کابینہ تشکیل دی اور پھر چند باقی ماندہ وزارت خانوں کے وزراء اور نائب وزراء کے ناموں کا بھی اعلان کر کے اس عمل کو مکمل کیا۔ طالبان کی کابینہ پر افغانستان کے اندر علاقائی و عالمی سطح پر سخت اعتراضات کیے جا رہے ہیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ طالبان کی نئی کابینہ ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں اس کے اپنے وعدوں کے منافی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے وفد نے صہیونی وزیر اعظم کی الزام تراشیوں اور لفاظیوں کے جواب میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت ایرانوفوبیا کے ذریعے علاقے میں اپنی شرارتوں اور عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس میں صہیونی وزیر اعظم کے بیانات اور ایران کے خلاف ان کے الزامات کے جواب میں اسلامی جمہوری ایران کے وفد کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نفتالی بینٹ بھی اپنی بدنام زمانہ پیشرو نتنیاہو کی مانند جہاں تک ہو سکا ایران کے خلاف غلط اطلاعات اور بے بنیاد دعوے پیش کرنے اور خود کو مظلوم ظاہر کر کے اسرائیل کو بے گناہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اقوام متحدہ میں ایران کے وفد نے کہا کہ اس خطاب کے ذریعے نفتالی کا خباثت آمیز مقصد علاقے میں گزشتہ 70 برس سے جاری صہیونی حکومت کے جرائم اور تمام تر توسیع پسندانہ اور عدم استحکام پیدا کرنے والی پالیسیوں پر پردہ ڈالنا تھا. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں فلسطینی عوام کے مسلمہ حقوق کی جانب ایک بار بھی اشارہ نہیں کیا کہ جو گزشتہ 7 عشرے سے زیادہ عرصے سے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ تسلط اور غاصبانہ قبضے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس کی غیر انسانی اور غیر قانونی محاصرے نے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے وفد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس غاصب حکومت کی تمام پالیسیاں اور وحشیانہ اقدامات بنیادی ترین اخلاقی اور انسانی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین بالخصوص انسان دوستانہ عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور اس کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے وفد نے اعلان کیا کہ صہیونی حکومت ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں بے بنیاد الزامات اور ایرانوفوبیا کے ایک منظم پروگرام اور سازش کے ذریعے دنیا کی توجہ اپنی شرارتوں اور علاقے میں اپنی عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں کی جانب سے موڑ نہیں سکتی. صہیونی وزیر اعظم نے پیر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک بار پھر اسلامی جمہوری ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف اپنی ہرزہ سرائی اور الزامات کو دہرایا. انہوں نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ایران نے گزشتہ چند برسوں میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں لمبی چھلانگ لگائی ہے کہا کہ صرف باتوں سے سینٹریفیوج مشینوں کی رفتار نہیں روکی جا سکتی. صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ ایران کا ایٹمی ہتھیار بنانے کا پروگرام ناقابل برداشت مرحلے میں پہنچ چکا ہے اور تمام ریڈ لائن پار کر لی ہیں. ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے بے بنیاد الزام تراشیاں ایسی حالت میں دہرائی گئی ہیں کہ خود اس کے پاس کم سے کم 200 ایٹم بم موجود ہیں اور اس نے اب تک ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو اپنے ایٹمی مراکز کا دورہ تک کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کر چکا ہے اور اس کا ایٹمی پروگرام پوری طرح IAEA کی نگرانی میں ہے. شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو شکست دی اور دہشت گردی کے قابل ذکر کامیابیاں اور دہشت گردی کے مقابلے میں قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں. فیصل مقداد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ شام ایسا بڑا ملک ہے جو امریکہ، سعودی عرب اور ان کے اتحادی ملکوں کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت کے ساتھ بیرونی مداخلت کا نشانہ بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ شام نے اپنے اتحادی ملکوں کی حمایت و تعاون سے دہشت گردی کو شکست دی ہے. شام کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جولان شام کا علاقہ ہے اور وہ اپنے علاقے کو غاصب صہیونی حکومت سے واپس لے کر رہے گا. شام کا بحران سن 2011 سے امریکہ اور سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی سرگرمیوں سے شروع ہوا. اس کا مقصد شام کی حکومت کو گرانا تھا, لیکن 10 سال گزر جانے کے بعد بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا یہ مقصد پورا نہ ہو سکا. ہندوستان میں 201 دن بعد پہلی بار کرونا کے 20,000 سے کم نئے مریضوں کا اعلان کیا گیا. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 18,795 نئے مریضوں اور 179 نئی اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 26,030 مریض شفایاب ہوئے. ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 3,37,57,481 ہے, جن میں سے 4,47,373 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, 2,92,206 زیر علاج ہیں اور 3,29,58,000 سے زائد شفایاب ہو چکے ہیں. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو کرونا کا ٹیکہ لگایا گیا. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اب تک کرونا ویکسین کی 87,07,008,636 خوراکیں دی جا چکی ہیں. پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح کم ہو کر 3.17% ہو گئی ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,400 نئے مریضوں اور 41 اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,042 مریض شفایاب ہوئے, جس کے بعد اس ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح گھٹ کے 3.17% ہو گئی ہے. پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 12,41,825 بتائی گئی ہے, جن میں سے 27,638 لقمہ اجل بن چکے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, گرد و پیش میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا, اور سیاسی گفتگو ہم اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے کریں گے جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر راشد صاحب, آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے. سامعین, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جھوٹ اور فریب پر مبنی الزامات عائد کیے ہیں. ان الزامات کے اہداف کیا ہیں اور غاصب صہیونی حکومت ان جھوٹے الزامات کو کب تک دہراتی رہے گی؟ اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں راشد صاحب سے. تو راشد صاحب, اس بارے میں روشنی ڈالیے.
جی, بہت شکریہ آشم علی صاحب. دیکھیں, اس وقت عالمی سطح پہ ایک بڑا اہم ایونٹ ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے. جنرل اسمبلی جو یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے, جس میں دنیا کے تمام یو این او کے جو ممبرز ہیں ان کے پریزیڈنٹ یا ان کا نمائندہ جو ہے وہ اس اسمبلی سے, جس کو جنرل اسمبلی کہتے ہیں, اس سے خطاب کرتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت کو, کہ جسے ایک غاصب حکومت قرار دیا گیا ہے اور جس کو اصولاً تو ماننا ہی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال امریکہ اور برطانیہ اور بعض ممالک کے یو این او پہ قبضے کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو غاصب اسرائیل کو بھی اس میں موقع دیا جاتا ہے. اس کا وزیر اعظم بھی آ کے یہاں پہ خطاب کرتا ہے, حالانکہ وہ ایک غاصب حکومت ہے, ایک غیر سرکاری حکومت ہے, ایک غیر نمائندہ جسے آپ کہہ سکیں سرزمین کے عنوان سے ایک دوسرے ممالک سے اٹھ کے آئے اور انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا اور اس پہ اپنی مرضی کی ایک حکومت بنائی. بہرحال, لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جہاں پہ دنیا کے دوسرے ممالک کے وزراء اعظم یا سربراہان مملکت خطاب کرتے ہیں، وہاں پہ غاصب سنی حکومت کا سربراہ بھی اس جنرل اسمبلی سے خطاب کرتا ہے. اس دفعہ بھی اس نے جو خطاب کیا، جہاں اور اس نے اسلام دشمن اور مسلم دشمنی پہ مبنی بعض مواقف کا اظہار کیا، وہاں پہ اسلامی جمہوریہ ایران کو خصوصی اس نے ٹارگٹ کیا، اور اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو اس نے ایک فوجی نوعیت کا پروگرام قرار دیا، اور یہ کہا کہ ایران بہت جلد جو ہے وہ ایٹم بم بنا لے گا. البتہ یہ اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے پہلے نہیں ہے، یہ جو ابھی وزیر اعظم ہیں نفتالی بینٹ، یہ بھی بالکل اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو اس سے پہلے نتنیاہو نے انداز اپنایا ہوا تھا. وہ بھی ہر سال جب تک وہ وزیر اعظم رہا اور جنرل اسمبلی میں اس نے خطاب کیا، تو ہر سال وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ نقشے کبھی لے کے آ جاتا تھا، کبھی کوئی اور اس طرح کی چیز لے لا کے دنیا کے سامنے دکھاتا تھا کہ یہ دیکھیں اب اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ایران کا پروگرام بن گیا ہے، اور بس ابھی دھماکہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے. وہ ایک تمسخر کا نشانہ بھی بنتا تھا، وہ جس انداز سے کارٹون بنا کے اور اس طرح کی چیزیں بنا کے لاتا تھا. اور پھر ایک دفعہ تو اس نے باقاعدہ ایک تقریر میں اس جگہ کا جو ہے وہ کہا کہ یہ وہ مخصوص جگہ ہے کہ جہاں پہ ایران کی جو ایٹمی ٹیکنالوجی کا خاص جو پروسیس انجام پاتا ہے کہ جو ایٹم بم کی طرف جائے گا، وہ کوئی تہران کے مضافات میں کوئی علاقہ تھا، اس کو اس نے باقاعدہ نقشہ جاری کیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ تو ایک عام سا کوئی قالینے دھونے کا ایک کارخانہ تھا. وہ پوری دنیا میں اس کا بہرحال مذاق بنا کہ ایک اتنے بڑے فورم پہ جا کے اس نے جو الزام لگایا وہ بالکل ہی بے بنیاد اور بالکل ہی جھوٹ پر مبنی تھا. تو اس سال بھی ابھی بھی جو اجلاس جنرل اسمبلی کا چل رہا ہے، اس دفعہ بھی وہی چیزیں تکرار کی گئی ہیں، وہی چیزوں کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، وہی الزامات ہیں، وہی جھوٹے دعوے ہیں ایران کے بارے میں. اور اسرائیل کا صرف وزیر اعظم بدلا ہے، نہ آواز بدلی ہے، نہ لب و لہجہ بدلا ہے، نہ اس کی گفتگو بدلی ہے، نہ اس کے خطاب کے میٹر میں کوئی تبدیلی آئی ہے. وہی انداز ہے جو پہلے والا تھا، اور ایران کے ایٹمی پروگرام کو انہوں نے نشانہ بنایا. البتہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے کوئی نئی بات نہیں ہے، عالمی سطح پہ آپ دیکھیں کہ جب سے اسلامی انقلاب آیا اور اسلامی انقلاب کے بعد جب ایٹمی سرگرمیاں شروع ہوئیں تو اس کو نشانہ بنایا گیا، اس کو متنازع بنایا گیا، اس ایٹمی پروگرام کے نام پہ سینکشنز بھی لگائی گئیں، اسی کو بہانہ بنا کے ایران کو آل آپشنز آر آن ٹیبل جیسی دھمکیاں دی گئیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس پروگرام کے عنوان سے کی گئیں. حالانکہ ایٹمی پروگرام ہر ملک کا ایک اپنا مسلمہ حق ہے، اور ایٹمی توانائی تک اپروچ یا رسائی یہ ہر ملک کا حق ہے، اور بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران نے تو خود این پی ٹی پہ سائن کیے ہوئے ہیں. حالانکہ کئی ایسے ممالک ہیں اس میں اسرائیل بھی شامل ہے کہ جس نے این پی ٹی پہ سائن بھی نہیں کی ہوئی ہے، پھر بھی کبھی کسی جگہ پہ نہ آئی اے ای کی طرف سے، نہ یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے، نہ سیکیورٹی کونسل کی طرف سے کبھی اس کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران جو آئی اے ای کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے، جس نے این پی ٹی پہ سائن کیے ہوئے ہیں، جس نے اپنے پروگرام کو ایک عالمی سطح پہ پرامن ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ آئی اے ای کو اور اس کے مختلف ادوار کے معائنہ کاروں کو بارہا اجازت دی ہوئی ہے، اس وقت بھی اجازت ہے، لائیو کیمروں کے ذریعے سے اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن میں نہ مانوں والی بات ہے کہ نہ اسرائیل مانتا ہے، نہ امریکہ مانتا ہے، نہ اس کے حواری مانتے ہیں. ہر دفعہ یہی الزام ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور یہ فوجی نوعیت کی صورتحال ہے. اس وقت جو یہ بیان جاری کیا گیا ہے، درست ہے یہ ایک ماضی کی تکرار ہے، لیکن اس وقت یہ بیان جاری کر کے دو تین بڑے مقاصد اور آداب، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کیا آداب ہو سکتے ہیں، اس وقت فوری طور پہ دو ایشو ایسے ہیں کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو سامنے لایا جائے اور اس کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ جو خود اسرائیل کی داخلی صورتحال ہے، اور اسرائیل کو جن مسائل کا سامنا ہے، اور فلسطین کی تحریک جس انداز سے چل رہی ہے، اور جس انداز سے فلسطینیوں کو اسرائیل کی طرف سے کچلا جا رہا ہے، اور جس انداز سے ان کا استحصال ہو رہا ہے، اس کی روشنی میں ضروری ہے کہ اسرائیل بجائے یہ کہ کوئی اس کی طرف انگلی اٹھائے، وہ آگے بڑھ کے دوسرے ممالک کو اس طرح کے الزامات کا نشانہ بنایا تاکہ توجہ لوگوں کی اس طرف رہے اور وہ اس کے خود دو داخلی اختلافات ہیں، داخلی مشکلات ہیں یا فلسطینی موومنٹ سے جو اس کو ایک نئے خطرات اس وقت لاحق ہیں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہو جائے. لہذا اس وقت اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ بجائے یہ کہ اپنے اس ملک کے عنوان سے اس کو جو مسائل ہیں اس کے بارے میں جنرل اسمبلی میں آ کے کہے، وہ مسائل کو اپنے ملک سے باہر رکھنا چاہتا ہے، لوگوں کی توجہ باہر رہے. دوسرا جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایران اور 5+1 کے درمیان جو مذاکرات ماضی میں ہوئے تھے اور ٹرمپ کے آنے سے جو ایک تبدیلی آئی اور ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے وہ اس معاہدے سے نکل گیا، تو اس معاہدے کے جسے آپ کہتے ہیں کہ امریکی بائیکاٹ کے بعد یا امریکی نکلنے کے بعد جو صورتحال بنی، ایک سال ایران نے اس کا انتظار کیا، پھر ایران کی طرف سے باقاعدہ ایرانی پارلیمنٹ نے ایک اسٹریٹجک سٹیپس طے کیے جس کی روشنی میں بعض چیزوں کے عنوان سے ایران نے جو ہے وہ بیک سٹیپ کیا. مثلا اس نے یورینیم کی افزودگی کی شرح یا یورینیم کی افزودہ شدہ جو مقدار تھی اس کی مقدار میں اضافہ کیا. اس طرح اور دو چار چیزیں بھی ایسی تھیں کہ جو ایران نے اس معاہدے کی شک نمبر 26 اور 36 کے مطابق جو ہے وہ ان چیزوں پہ عمل درآمد روک دیا. اب اس کے بعد پھر 4+1 یعنی امریکہ تو اس سے نکل گیا، 4+1 کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہوئے کہ جو اس وقت ویانا میں جاری تھے کہ ایران میں جو ہے حکومت کی تبدیلی ہوئی، تو 6 دور جو مذاکرات کے وہاں پہ ویانا میں ہو چکے تھے. اب اس وقت اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم یا اسرائیلی لابی یا صہیونی لابی کی پوری کوشش ہے کہ ان مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے یا اس کی ناکامی کا ملبہ ایران پہ ڈالنے کے لیے وہ مختلف قسم کے اقدامات کریں. یہ جو تقریر تھی اس کا بھی لب لباب اگر آپ دیکھیں اور جس انداز سے وہ ایران کو پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے اور جس انداز سے وہ ایک نفسیاتی جنگ چھیڑنا چاہ رہے تھے وہ یہی تھی کہ جو ہی اب یہ مذاکرات کے نئے دور شروع ہوں گے یا نیا دور شروع ہوگا تو ایران اتنے دباؤ میں ہو کہ جو 4+1 میں کہہ دیا جائے وہ مان لے. اب امریکہ کی طرف سے بھی اسی طرح کی صورتحال سمجھ آ رہی ہے اور یورپی ٹرائیکا کی طرف سے بھی یہی صورتحال سمجھ آ رہی ہے، اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ اب اسرائیل نے اپنا جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے اور اس نے ایران کے اس ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنایا. حالانکہ ایران نے اضافی پروٹوکول پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرصے سے اس پہ عمل کیا اور جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ایک اور جو تکلیف دہ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی معاہدوں کے عنوان سے جو امریکہ کا جانا یا اس میں ڈیلے ٹیکٹکس جو استعمال کی گئی ہیں، تاخیری حربے جو اس میں استعمال کیے گئے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے نقصان دہ ہیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالمی سطح پہ سفارتی طریقے سے ایک اچھا حل پیش کیا تھا کئی سالوں کی کئی برسوں کی کوششوں کے بعد سفارتی ذریعے سے یعنی مذاکرات کے ذریعے سے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں دنیا کے 5-6 ممالک ایک خاص نتیجے پہ پہنچے تھے. پوری دنیا نے اس کو ویلکم کہا، خود سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 اس کی شاہد ہے کہ جس کی روشنی میں اس کو ویلکم کہا گیا کہ یہ ایک سفارتی کامیابی ہے. تو اس سفارتی کامیابی کو میں سمجھتا ہوں کہ خود پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور اب یورپی ٹرائیکا کی طرف سے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے ایران کو تو جو نقصان پہنچنا ہے یا ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک عالمی سطح پہ ایک اتنا بڑا معاہدہ ہوا، اتنی محنت ہوئی، اتنی سفارتی کوششیں ہوئیں اور اس پہ سائن ہو گیا، سب نے اس کو قبول کر لیا، سلامتی کونسل نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی اور اس کو اب جو ہے وہ کوئی یعنی ان میں سے جو امریکہ اور ٹرائیکا جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی شکوں پہ عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک عالمی سطح پہ میں اس کو ایک بحران کراؤں کہہ سکتا ہوں اور سفارتی عنوان سے ایک بہت بڑی ناکامی ہے. دوسری ایک جو اس سے چیز نکالی جا سکتی ہے کہ دنیا نے آئی اے کے نام سے ایک عالمی ادارہ بنایا. اس عالمی ادارے کا کام کیا تھا کہ اس نے دنیا بھر کی جو ایٹمی ٹیکنالوجی سے وابستہ ممالک اور ریاستیں ہیں ان کے اس سسٹم کو آرگنائز کرنا تھا کہ کہیں پہ اس میں اضافہ تو نہیں ہو رہا، کوئی ایٹمی پھیلاؤ کا تو کہیں پہ دیکھا نہیں جا رہا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئیے یہ بھی اس لحاظ سے کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوا. اگر ایران کے عنوان سے دیکھا جائے، کتنی اس کی رپورٹس مثبت ایران کے بارے میں آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی جب بھی کہیں پہ مسئلہ اٹھتا ہے تو اس ایران کو متنازع بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے آئی اے ای اے کی کتنی قراردادیں موجود ہیں، سلامتی کونسل کی کتنی قراردادیں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا دل چاہتا ہے اس کے خلاف وہ جب چاہتے ہیں کسی بھی ادارے کو استعمال کر لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں انہوں نے چشم پوشی سے کام لینا ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا. ایران کے عنوان سے ہر پلیٹ فارم پہ کوئی نہ کوئی اختلافی بات کی جاتی ہے، لیکن غاصب اسرائیل کا ذکر ہی نہیں ہوتا، جس کے پاس سینکڑوں وار ہیڈز موجود ہیں اور وہ خود بھی اس کی تائید کر رہا ہے. ایٹمی جو توانائی کے اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے جو ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس کی طرف جو ہے وہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور جنرل اسمبلی ہو، سیکورٹی کونسل ہو، یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو، اس پہ کبھی اسرائیل جو ہے ایران کے خلاف جو ہے وہ حرز اسرائی پہ اتر آتا ہے، کبھی امریکہ کی طرف سے سخت بیان آتے ہیں، کبھی یورپی ٹرائیکا جو ہے الٹے سیدھے بیانات دینا شروع کر دیتا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر منصفانہ ایک طریقہ ہے جو عالمی سطح پہ برابری کی بنیاد پہ ہر ملک کو ایک برابر کے حقوق دیے جائیں، اس کو جب آپ حق دیں گے تو آپ اس سے کچھ ذمہ داری لیں گے. آپ صرف چاہتے ہیں کہ آپ کے وہ بات مانیں اور اپنے حق سے وہ صرف نظر کریں، تو یہ تو انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان
سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چاہا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔ یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 مہر، 21 سفر المظفر اور 28 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس سفر سن 1051 ہجری قمری کو معروف عالم دین اور دانشور شیخ بہائی نے اپنی کتاب مفتاح الفلاح مکمل کی۔ یہ اہم کتاب قفقاز کے شہر گنجے میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ 11ویں صدی ہجری کے محدث صدرائے تبریزی نے اس کا پہلی بار فارسی میں ترجمہ کیا اور اس کا نام آداب عباسی رکھا۔ یہ ترجمہ ایران کی بڑی لائبریریوں میں صرف قلمی نسخے کی صورت میں موجود ہے۔ مفتاح الفلاح کتاب 6 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں دن و رات کے مختلف اوقات سے متعلق دعاؤں اور اعمال کی تشریح کی گئی ہے۔ اٹھائیس ستمبر سن 1895 عیسوی کو مشہور فرانسیسی کیمیاداں اور ماہر جرثومیات لوئی پاسچر کا انتقال ہوا۔ وہ 27 دسمبر سن 1822 کو مشرقی فرانس کے شہر ڈول میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد چمڑا رنگنے کا کام کرتے تھے۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے۔ یہیں سے انہیں بائیو کیمسٹری کے شعبے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ لوئی پاسچر کی تحقیقات سے جرثومیات کا نیا علم وجود میں آیا۔ انہوں نے نہ صرف متعدی بیماریوں کے جراثیم کی نشاندہی کی بلکہ حیوانات کے بھی متعدد امراض کا پتہ لگایا اور ان کی روک تھام کے لیے ٹیکے ایجاد کیے۔ انہوں نے پاگل کتے کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے مرض کا مطالعہ بھی کیا اور اس بیماری کا ٹیکہ ایجاد کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اٹھائیس ستمبر سن 1970 عیسوی کو مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1916 میں پیدا ہوئے تھے۔ جمال عبد الناصر نے سن 1952 میں جنرل نجیب کے ساتھ مل کر شاہ فاروق کے خلاف فوجی بغاوت کی اور مصر کے سلطنتی نظام حکومت کو ختم کر دیا۔
اس کے دو سال کے بعد جمال عبد الناصر جنرل نجیب کو برطرف کر کے خود عہدۂ صدارت پر فائز ہو گئے اور مصر میں سامراج اور صہیونی حکومت کے خلاف اور اصلاحات کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا۔ انہوں نے سن 1956 میں نہر سوئز کو قومیانے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے برطانیہ، فرانس اور صہیونی حکومت کی افواج نے مصر پر حملہ کر دیا۔ جمال عبد الناصر کی قیادت میں مصر نے اس مشترکہ حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس وجہ سے عرب دنیا میں ان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ لیکن سن 1967 میں صہیونی حکومت کے ساتھ ہونے والی جنگ میں مصر کی شکست سے ان کو بہت بڑی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ چھ مہر سن 1359 ہجری شمسی کو عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ کے 7 دن کے بعد سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 479 کو منظوری دی۔ سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 479 میں ایران کے ایک وسیع علاقے پر صدامی فوجیوں کی جارحیت اور قبضہ کیے جانے کی طرف کسی قسم کا کوئی اشارہ کیے بغیر فریقین سے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ صدام نے جو ایک ہفتے میں تہران پر قبضے کے نعرے کے ساتھ اس جنگ میں کودا تھا، اس قرارداد کو تسلیم کر لیا۔ تاہم اسلامی جمہوریہ ایران نے جارحے کے تعین اور صدامی فوجیوں کے سرزمین ایران سے انخلا کا مطالبہ شامل نہ کیے جانے کے سبب اس قرارداد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت دفاعی امور کے ماہرین نے بھی قرارداد نمبر 479 کو جانبدارانہ اور صدام کی حمایت کے مترادف قرار دیا تھا۔ ستمبر سن 1996 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کر کے صہیونی حکومت کی طرف سے مسجد الاقصی کے صحن کے نیچے سرنگ کی کھدائی کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ اس قرارداد کے مسودے میں صہیونی حکومت کی غیر قانونی کھدائی کی مذمت بھی کی گئی تھی، لیکن امریکہ نے اس کی مخالفت کر کے اس کو مسودے سے نکلوا دیا۔ مسجد الاقصی کے صحن کے نیچے سرنگ کی کھدائی کے مسئلے پر 23 ستمبر سن 1996 کو صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان خونریز جھڑپیں ہوئیں، جن میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے باوجود صہیونی حکومت سرنگ کی کھدائی کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ستمبر سن 2000 عیسوی کو انتہا پسند صہیونی جماعت لیکوٹ کے سربراہ ایریل شیرون کے مسجد الاقصی میں داخلے اور اس مقدس مقام کی توہین کے بعد مشتعل فلسطینیوں نے اس اقدام کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور اپنی اسلامی تحریک کا آغاز کیا۔ اسی مناسبت سے اس تحریک کو انتفاضہ مسجد الاقصی کا نام دیا گیا۔ یہ تحریک اس وقت شروع ہوئی جب نسل پرست صہیونیوں اور نام نہاد فلسطینی حکومت کے درمیان ساز باز مذاکرات ناکام ہو چکے تھے اور فلسطینی عوام نے جان لیا کہ صہیونیوں کے ساتھ گفتگو اور ساز باز کے ذریعے اپنے انسانی اور اسلامی حقوق حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ صہیونی حکومت نے انتفاضہ تحریک کو کچلنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، لیکن یہ تحریک تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ اس تحریک نے سب کو پیغام دیا ہے کہ فلسطین کی اسلامی سرزمین سے نسل پرست صہیونزم کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا، اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج عراق، پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں اربعین سید الشہداء ہے، اور ہم اسی مناسبت سے آپ سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور اب سماعت فرمائے چہلم سید الشہداء کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
سادات کئی بلا سادات کئی بلا چہلوں کو کربلا میں جبائی
عزیز سامعین، اربعین امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہم امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامن، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کے چہلوں کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور تمام سامن کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اعزاء اور اصحاب کی مظلومانہ شہادت اور اس کے بعد اہل حرم اور بچوں کی اسیری اور کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں 40 دن پورے ہو جانے کی یاد میں پورا عالم اسلام 20 صفر المظفر کو ہر سال امام مظلوم کا چہلم یا 40واں مناتا ہے۔ عربی زبان میں اربعین یعنی 40، یعنی جب کسی کی رحلت کے 40 دن گزر جاتے ہیں تو 40ویں دن اس کی یاد منانے کو 40واں یا چہلم کہتے ہیں۔ اسی طرح اربعین کا لفظ جب عزاداری کے تناظر میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہوتا ہے۔
شامل ہے ننگا سپاہی حسین۔
ماہ سفر کی اہم مناسبتوں میں سے ایک مناسبت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا چہلم ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کو انتہائی مظلومیت سے 10 محرم سن 61 ہجری میں یزید کے لشکر نے شہید کر دیا۔ اس حساب سے 20 صفر کو امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مشہور حدیث کے مطابق کہ جس میں آپ نے فرمایا، علامات المؤمن خمس، صلاۃ الاحدى والخمسین و زیارۃ الاربعین و تختم بالیمین و تعفیر الجبین والجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم، مومن کی 5 علامات ہیں، روزانہ 51 رکعت نماز پڑھنا، زیارت اربعین انجام دینا، دہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، خاک پر سجدہ کرنا اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اس معروف حدیث میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے زیارت اربعین انجام دینے کو مومن کی علامات میں سے قرار دیا ہے، اور یہ بات امام حسین علیہ السلام کے چہلم کو جوش و خروش سے منانے کی اہمیت بتاتی ہے۔ البتہ اصل زیارت تو یہی ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مشرف ہو کر زیارت کرے، لیکن اگر کوئی حاضر ہو کر نزدیک سے زیارت نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ دور سے امام کو سلام کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے مجموعے میں تقریباً ہر مناسبت کے لیے زیارت وارد ہوئی ہے، اور ان تمام زیارات میں سب سے زیادہ زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شہادت اس وقت تک اپنا اثر نہیں دکھاتی جب تک اسے زندہ نہ رکھا جائے، اس کی یاد نہ منائی جائے اور اس کے خون میں جوش نہ پیدا ہو، اور چہلم وہ دن ہے جب پیغام حسینی کو زندہ رکھنے کا پرچم لہرایا گیا، اور وہ دن ہے جب شہداء کی بقا کا اعلان ہوا۔ چہلم وہ دن ہے جب پہلی بار امام حسین علیہ السلام کے زائر ان کی زیارت کو آئے۔ پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کے اصحاب میں سے جابر ابن عبداللہ انصاری اور عطیہ بن اوفی آئے امام کی زیارت کے لیے۔ جابر اگرچہ نابینا تھے لیکن عطیہ کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آئے اور زار و قطار رونے لگے، امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کی، درد دل بیان کیا، امام حسین علیہ السلام کی یاد کو زندہ کیا اور زیارت قبور شہداء کی سنت کا احیاء کیا۔ ایسا اہم دن ہے چہلم کا دن۔
چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں،
نہر پہ بہتی بچشم تر عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا
امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا چہلم سوئی ہوئی قوموں کو جگانے کا بہترین ذریعہ ہے، جس کے بارے میں شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا، انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، یہ امام حسین کے چہلم کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ہر مومن کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کی حرارت پائی جائے گی، جو حرارت کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ چہلم کے موقع پر مومنین کا یہ عظیم اجتماع واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ہر مومن کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت پائی جاتی ہے۔ اے حسین علیہ السلام، آپ خدا کی وہ نشانی ہیں جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کے دل میں ایمان کا اضافہ کرتا ہے، اور آپ کا روضہ مبارک مومنین کی جنت ہے، اور آپ پر بہائے جانے والے آنسو گناہوں کی مغفرت کرنے والے، مشکلات حل کرنے والے اور دلوں کو نورانی کرنے والے ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، بے شک اہل ایمان صرف ایسے افراد ہیں جن کے سامنے جب خدا کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب نرم ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم فرما رہا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ افراد جو ایمان لائے اور ذکر الہی سے ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، خبردار کہ خدا کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔
ہائے سعادت، ہائے سعادت، ہائے سعادت، ہائے سعادت، ہائے سعادت، نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سعادت، نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سعادت، نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سعادت، نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا، خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا،
یہ ہے تم میں کیا کیا دیکھا،
تربت پہ نہ سایہ دیکھا فاقہ دیکھا
میرے مولا حسین، آپ کے بارے میں کیا کہیں کہ غم دل ہمیں مار رہا ہے اور آپ کے بارے میں جتنا بھی کہیں گویا کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ ہمارے دل کا سکون ہیں، آپ قرآن کریم کے ترجمان ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نہ ہوتے تو ہم قرآن کا معنی کیسے سمجھتے اور جنت کے ترجمان کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے؟ آپ کے بغیر جنت ویران کھنڈر ہے اور ہمیں ایسے کھنڈر کی طلب نہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کہا کہ بتا سکوں کہ جس کے پاس آپ ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جو آپ سے دور ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف اس لیے کہا کہ آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو۔ ہر دین اور مسلک سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو آپ کے محرم سے اپنی زندگی حسینی کرنے اور آپ کے ذریعے شیطان سے دوری کرنے اور آپ کی عزاداری کے ذریعے اپنے قلوب کو پاکیزہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ مولا حسین، آپ کے بارے میں کیا کہیں کہ غم دل ہمیں مار رہا ہے؟ انسان فطری طور پر پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ خدا نے حسین علیہ السلام کا محرم اور اپنا رمضان در حقیقت قلوب کو پاکیزہ اور نورانی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر خدا کی دو عظیم نعمتیں نہ ہوتیں تو خدا ہی جانتا ہے شیطان اور نفس امارہ ہمارا کیا حشر کرتا، اور اگر غم حسین علیہ السلام پر بہائے گئے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا نہ دیتے تو خدا ہی جانتا ہے ہم پر کیا گزرتی۔ خدایا، ہم نے سنا کہ دعوت دینے والا ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے۔ پروردگارا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیاں دور فرما، اور ہمیں موت کے وقت نیک افراد کے زمرے میں شامل فرما۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ حسینی تحریک میں چہلوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جیسا کہ ولی امر مسلمین سید علی خامنئی فرماتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کا پہلا چشمہ چہلم کے دن جاری ہوا۔ اس طاقتور حسینی مقناطیس نے سب سے پہلے چہلم کے دن دلوں کو اپنی طرف کھینچا۔ جابر بن عبداللہ انصاری اور عطیہ کا چہلم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جانا اس بابرکت رسم کا آغاز تھا جو صدیوں سے چلتی ہوئی آج ہر زمانے سے زیادہ عظیم، پر رونق، پرشکوہ اور مقبول ہو چکی ہے۔ اس عظیم رسم نے دنیا میں روز بروز عاشورہ کی یاد مزید زندہ کر دی ہے۔ چہلم اپنی ذات میں عاشورہ کی جانب دوبارہ پلٹنے کا نام ہے۔ مشہور ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام شام میں یزید کی قید سے رہائی پانے کے بعد چہلم کے دن ہی کربلا میں داخل ہوئے۔ روایات کی روشنی میں زیارت اربعین مومن کی علامات میں سے ایک علامت قرار دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ شاید اس نقطے کی یاد دہانی ہو کہ مومن کو چاہیے کہ وہ کربلا کو اپنی زندگی کا راستہ قرار دے اور اپنی زندگی کی تمام سرگرمیاں اسی مرکز کے گرد منظم کرے۔ اسی طرح ایمانی معاشرہ بھی کربلا کے خورشید کی جانب متوجہ ہو اور چہلم در حقیقت اسی خورشید تک پہنچنے کا راستہ ہے۔
چراغ جلتا رہا، چراغ جلتا رہا، جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں، سفر بنو کے سنا سنا کے ساتھ ازاں، برید سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں، دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے، زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے، دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے، صدائیں آنے لگی اشہد اللہ الہ اشہد اللہ سبحان ربی اللہ، پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ،
جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ،
جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ،
حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ،
حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے، حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے، حسین بارہ اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین سے ہے آیا
حسین سے
حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ،
جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ،
وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ایک تپا، وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کے سنا، فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان، نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں، حسین کا ہے بیان
سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ،
حسین والوں کی پہچان ہے آزاداری، حسین والوں کی تو جان ہے آزاداری، حسین والوں کا ایمان ہے آزاداری، حسین والوں کا اعلان ہے آزاداری، حسینیت کی زبان زبان لا الہ الا اللہ،
جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ،
وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے، لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے، یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے، برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے، اسی کا سر نہال اسی کا سر نہال لا الہ الا اللہ،
جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ،
نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضی نے پڑھی, جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی, گلے لگا کے زہر کو جو مصطفیٰ نے پڑھی, جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے, میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے, پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر, ادا کیا جس باقر نے سختیاں سہ کر, بیاں کیا جس جعفر نے برسر منبر, رکوع میں برسو رہے جس کے کاظم مضطر, رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی, تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی, نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی, اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی, پسے نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی, امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی,
جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ, جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے آرٹیکل سے اقتباسات آپ کی خدمت پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں روزنامہ ایران سے جو تہران سے شائع ہوتا ہے. روزنامہ ایران نے لکھا ہے, وضاحت دشمن کے پروپیگنڈوں کو بے اثر بناتی ہے. رہبر انقلاب اسلامی کا اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر مختصر خطاب. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خاملائی نے پیر کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے یونیورسٹیوں کے طلبہ کے ذریعے منعقد کیے گئے عزاداری کے اجتماع کو ویڈیو لنک سے مختصرا خطاب کیا. آپ نے فرمایا کہ عاشور سے اربعین تک کے ایام تاریخ اسلام کے اہم ترین اور تقدیر ساز ایام ہیں. اگر عاشور عظیم ہستیوں کی قربانیوں اور ایثار کے عروج کا دن تھا, تو عاشور کے بعد 40 روز کے ایام بھی حقائق اور حق کے پیغامات کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کے لیے عظیم مجاہدت اور ایثار کے ایام تھے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حضرت امام سجاد, حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم علیہ السلام کے ذریعے کربلا کے پیغام کو صحیح معنوں میں دنیا والوں تک پہنچانے کے تعلق سے بے مثال کارنامے اور اس راہ میں انجام پانے والا ایثار اور ساتھ ہی خاندان رسالت کے غیر معمولی صبر نے کربلا والوں کی قربانیوں کو جاویداں اور لا زبال بنا دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی عوام کے خلاف دشمنوں کی تشہیراتی مہم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حقائق کو صحیح طریقے سے بیان کرنے سے تشہیراتی یلغار دم توڑ دیتی ہے. آپ نے عزادار طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ ملک اور قوم کی امید ہیں, حقائق کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کو اہمیت دیجیے اور اپنے گرد و پیش چراغ حقیقت روشن کر کے حق و حقیقت کو نمایاں کیجیے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ ایک مبارک اور شینی راستہ ہے, جس کا حتمی نتیجہ کامیابی اور ظفر مندی ہے. گارڈین نے خبر لگائی ہے, ایندھن کی ترسیل کا بحران, بورس جانسن نے فوج کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا. برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے فوج کو حکم دیا کہ ایندھن پیٹرول اسٹیشنوں تک پہنچانے کے لیے اسٹینڈ بائی پر رہیں. برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ فوج کے ڈرائیوروں کو ضروری ساز و سامان اور ایندھن کی ترسیل کے مسئلے کے حل تک استعمال کیا جا سکتا ہے. لبرل پارٹی کے صدر اور نجی کمپنیوں کے سربراہوں نے برطانوی حکومت کی نااہلی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال حکومت کے اقدامات کا نتیجہ ہے. وزیر تجارت اور کوآرڈینیٹنگ کہ وزیر نے کہا کہ وقت آ گیا کہ حکومت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے احتیاطی تدابیر اپنانا شروع کر دے. قابل ذکر ہے کہ برطانیہ میں ٹرک ڈرائیوروں کی قلت کی وجہ سے دکانوں تک اشیاء خوردونوش اور پیٹرول پمپس تک ایندھن کی ترسیل میں بری طرح وقفہ پڑ گیا ہے. ماہرین اسے بریگزٹ کا نتیجہ بھی قرار دے رہے ہیں. اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ نوائے وقت نے لگایا ہے, پاکستان کو افغانستان میں جنگ کے نتائج پر مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا, وزیر اعظم عمران خان. پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں جنگ کے نتائج پر مورد الزام ٹھہرایا نہیں جا سکتا، اب الزام تراشی کا رویہ ترک کر دینا چاہیے اور افغانستان کے مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، افغانستان میں امن و استحکام کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع اپنے مضمون میں وزیراعظم نے لکھا کہ 2001 سے دنیا کو بار بار آگاہ کیا کہ افغان جنگ نہیں جیتی جا سکتی، افغان جنگ کے نتائج پر پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان پر الزامات لگائے جانے پر حیرانی ہوئی۔ وزیراعظم نے لکھا کہ 9/11 کے بعد ماضی کے مجاہدین کو دہشت گرد قرار دیا گیا، پاکستانی حکومتیں ماضی میں قانونی حیثیت کے حصول کے لیے امریکہ کو افغانستان کے معاملے پر خوش کرتی رہیں، دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ کی حمایت کرنے کے بعد عسکری گروپس نے پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ عمران خان نے لکھا ہے کہ ہم اپنی بقا کے لیے لڑے، بہترین فوج اور انٹیلیجنس آلات کے ذریعے دہشت گردی کو شکست دی۔ 9/11 کے بعد یکے بعد دیگرے آنے والی افغان حکومتیں افغانوں کی نظروں میں مقام پیدا نہ کر سکیں، یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی بدعنوان اور ناکام حکومت کے لیے لڑنے کو تیار نہ تھا۔ ہندوستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ سیاست نے خبر لگائی ہے حکومت نے دھوکہ دیا ٹکٹ، کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ نے آج حکومت پر کسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑی تو 10 برس تک کسان تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے کسانوں کے بھارت بند کو تحریک کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 ماہ سے کسان 3 متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے قومی دارالحکومت کے مضافات میں مہم چلا رہے ہیں اور اگر حکومت کی ہٹ درمی جاری رہی تو یہ تحریک 10 سال تک چلائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی ناکہ بندی نہیں کی گئی بلکہ ضروری خدمات کو بند سے مستثنی رکھا گیا ہے، دودھ اور پھل سبزیوں کی فراہمی، امتحانات دینے والے طلبا اور بیمار لوگوں کو بند سے مستثنی کیا گیا ہے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا اور ہماری شام کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ Oh,